آپ کی اجازت کے بغیر جو ہے ہم لوگ شروع بھی نہیں کر سکتے. سوچیے نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام, إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. اس سے پہلے پچھلے ہفتے میں نے آپ لوگوں سے یہ وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم شروعات کریں گے یہیں سے کہ اسلامی فقہ کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے. فقہ کسے کہتے ہیں, اس کے بارے میں پچھلے درسوں میں باتیں آپ کے سامنے آ گئی تھی. اسلامی فقہ جو ہم کہتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہے, اس کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے, کیسے ہوتی ہے, اسی کے بارے میں آج ہمارا پورا درس انشاءاللہ ہوگا. فقہ کے تعلق سے یہ باتیں آپ کے سامنے آئی تھی کہ اسلامی احکام کو, اسلامی احکام کو اس کے تفصیلی دلائل جو کتاب و سنت میں موجود ہیں اس سے سمجھنا, اسی کا نام فقہ ہے. تو اب شروعات کرتے ہیں ہم, جب سے یہ شریعت شروع ہوئی ہے اسی وقت سے فقہ کی شروعات کیسے ہوئی ہے, یا فقہ کیسے یہ ترقی کرتے کرتے یہاں تک پہنچا ہوا ہے, یا موجودہ صورتحال میں موجود پوری ایک تاریخ جو موجود ہے اس کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے آئیں گے. تو میں جیسے پچھلے ہفتے آپ سے یہ بات کہہ چکا ہوں کہ سوال و جواب کی روشنی میں ہی یہ باتیں ہم آگے بڑھاتے ہیں, میں پہلا سوال آج یہی کرتا ہوں آپ سے, یہ بتائیے اسلامی شریعت کی شروعات کب سے ہوئی ہے؟ فقہ یہ اسلامی شریعت کے احکام کے جاننے کا نام ہے, تو اسلامی شریعت کی شروعات کب سے ہوئی ہے؟ ہاں, پہلی وحی سے اسلامی شریعت کی شروعات ہوئی ہے. ٹھیک ہے, ہاں سب لوگ متفق ہیں اس بات پر یا کوئی اختلاف ہے؟ اختلاف ہے تو بولیے, کوئی بات نہیں. ہاں, پہلی وحی سے, پہلی وحی سے. جب ہم اسلامی شریعت کہتے ہیں یہاں پر تو اس سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت. ورنہ یہ بھی آپ جانتے ہیں, مشہور ہے یہ بات بھی, سب لوگ جانتے ہیں کہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مذاہب آ چکے ہیں سب کی سب کیا تھے؟ اسلام ہی تھے. ایک عام معنی میں سب کو اسلام ہی کہا جاتا ہے, لیکن اب اس وقت جو ہم اسلامی شریعت کا لفظ استعمال کر رہے ہیں تو اس سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی شروعات ہوتی ہے پہلی وحی سے, یعنی جس دن سے آپ کو رسول بنایا گیا اس دن سے اسلامی شریعت کی شروعات بھی ہوتی ہے. یہ 40 سال کی عمر میں آپ کو رسول بنایا گیا, یہ آپ جانتے ہیں, 40 سال 6 مہینے, ہاں یا اس سے پہلے 40 سال کی عمر میں پہلی وحی جو آئی ہے 40 سال 6 مہینے, لیکن 40 سال کی عمر میں آپ کو رسول بنایا گیا, 6 مہینے تک آپ کو سچے خواب نظر آ رہے تھے, اس کے بعد پھر پہلی وحی آئی تھی, یہ اس کی پوری تفصیل ہے. تو آپ کو جب رسول بنایا گیا 40 سال کی عمر میں, اس سے پہلے آپ کی جو زندگی ہے, جو سیرت ہے, وہ ہمارے لیے اسلامی شریعت کا حکم رکھتی ہے یا نہیں رکھتی؟ نہیں رکھتی. ہاں بالکل, اس سیرت کو ہم پڑھتے ضرور ہیں, اس کو جاننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے, جاننا چاہیے ہم کو, لیکن اس کے باوجود اس کی حیثیت اسلامی شریعت کی نہیں ہے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمیں اقتداء کرنی ہے, جو اتباع کرنی ہے, وہ بحیثیت رسول کرنی ہے. اور آپ رسول کب بنائے گئے؟ 40 سال کی عمر میں آپ کو رسول بنایا گیا, اس کے پہلے آپ محمد تھے اور احمد. 40 سال کی عمر میں جب آپ کو رسول بنا دیا گیا, یہاں سے اب اسلامی شریعت کی کیا ہوئی؟ شروعات ہوئی. ٹھیک ہے, اسلامی شریعت کی یہاں سے شروعات ہوئی, لیکن ابھی اسلامی احکام نازل نہیں ہو رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے کی زندگی میں, 13 سال کی زندگی میں بہت کم ہیں اسلامی احکام جو نازل ہوئے, بہت کم ہیں, یعنی اتنے کم ہیں کہ آپ انگلی پر گن سکتے ہیں. پھر سے ایک کوئی حکم بتائیے آپ جو مکے میں نازل ہوا, صرف نماز, یعنی جو مشہور باتیں ہیں, جو مشہور احکام ہیں, اس میں آپ کو کیا ملے گا؟ صرف صلاح. اور بھی احکام ہیں جس کو ہم ایسے احکام کہتے ہیں, یعنی معاشرے میں بھلائی کے احکام, بھوکے کو کھانا کھلانا, یتیموں کا خیال کرنا, اور سب بہت ساری چیزیں جو معاشرے کی بھلائی کی ہوتی ہیں, وہ مکے میں تربیت کے طور پر نازل ہوتی رہی ہیں. لیکن باقاعدہ عبادات میں, اگر کسی عبادت کا حکم مکے میں ہے تو صرف وہ نماز, وہ بھی پوری اس کیفیت کے ساتھ, یعنی جماعت کی اس کیفیت کے ساتھ جو ابھی ہم پڑھتے ہیں, اس پوری کیفیت کے ساتھ پڑھتے ہیں. یہ 13 سال کی زندگی جو مکے کی گزری ہوئی, اس میں کوئی زیادہ احکام بھی نازل نہیں ہوئے تھے. احکام زیادہ نازل ہوئے ہیں کب؟ جب مسلمان مدینے جانے کے بعد تھوڑا اپنے آپ میں کیا محسوس کرنے لگے, سکون محسوس کرنے لگے, تو آہستہ آہستہ اسلامی احکام آتے گئے. اسی لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام کے لیے اسلامی احکام کو یاد رکھنا ہمارے مقابلے میں آسان تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اچانک پورے احکام نہیں آئے تھے, وہ باری باری کر کے, آہستہ آہستہ کر کے آئے. اور مدینے کی زندگی میں جو کہ 10 سالہ زندگی ہے, اس 10 سالہ زندگی میں آہستہ آہستہ تدریج کے ساتھ یہ احکام آتے رہے. جیسے حکم آتا رہا, آپ بتاتے رہے, صحابہ کرام اسے حاصل کرتے رہے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلامی فقہ یا فقہ اسلامی یا اسلامی احکام حاصل کرنے کا کیا ذریعہ تھا؟ اب یہ دوسرا سوال ہے. ایک بات تو یہ فائنل ہے کہ اسلامی شریعت کی شروعات ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول بنائے جانے سے. اور مکے کی زندگی کو بھی ہم, چونکہ زیادہ احکام نہیں ہے اس لیے زیادہ اس کو اس سلسلے میں ہم جب اسلامی فقہ کی یا اسلامی احکام کی بات کرتے ہیں تو اس پر زیادہ ہم زور نہیں دیں گے. مدینے کی زندگی میں خاص طریقے سے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ صحابہ کرام مدینے میں کس طریقے سے اسلامی احکام حاصل کرتے تھے, کیا طریقہ تھا ان کا. یعنی اسلامی احکام حاصل کرتا صرف ایک ہی ذریعہ تھا, وہ ذریعہ کیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات, آپ کی شخصیت. کوئی بھی چیز پیش آئے, کبھی بھی کوئی معاملہ ہو, تو ڈائریکٹ کس سے سوال کرتے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے, اور آپ اس کا جواب دیتے تھے. تو اسلامی شریعت یا اسلامی احکام کے حاصل کرنے کا ایک ہی ذریعہ تھا, مدینے کی زندگی کی بات کر رہا ہوں میں, ایک ہی ذریعہ تھا, وہ کیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات, یعنی آپ سے سوال کرتے اور آپ جو جواب دیتے وہی اس مسئلے کا حکم ہوا کرتا تھا. اگر کوئی صحابی اس سلسلے میں آپ سے کوئی سوال کرتا تھا تو آپ کا اس سلسلے میں طریقہ کیا تھا؟ طریقہ کیا تھا؟ اگر پہلے سے وہ حکم آ چکا ہے, اگر پہلے سے وہ حکم آ چکا ہے تو آپ اس کو بیان کرتے کہ یہ اس کا حکم ہے. اگر ایسا کوئی حکم ابھی اوپر سے آیا نہیں ہے اور یہ سوال آ گیا ہے تو آپ وہاں پر خاموشی اختیار کرتے جب تک کہ وحی نہیں آ جاتی. جب وحی آتی تب آپ بتاتے کہ اس کا حکم یہ ہے. یہی طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلامی شریعت کے اسلامی احکام کے حاصل کرنے کا یہی عام طریقہ ہے. اس سے ہٹ کر بھی کچھ چیزیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوئی ہیں, میں اس کو ابھی آپ کے سامنے پیش کروں گا. یہ بات تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام نے کیسے حاصل کیا. لیکن آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ صحابہ کرام کبھی مدینے سے باہر بھی گئے, گئے نہیں گئے, مدینے سے باہر گئے. جب مدینے میں تھے تو بات بالکل یہ واضح ہے کہ کسے سوال کریں گے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کریں گے. یا مدینے سے باہر کے سفر میں آپ بھی ساتھ ہیں تو سوال کسے کریں گے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سوال کریں گے. لیکن اب سفر میں ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں نہیں ہیں, یا مدینے میں ہیں اور ایسا مسئلہ پیش آ گیا ہے کہ اس کا جواب, اس کا حل فوراً چاہیے, اس کا حل فوراً چاہیے, ایسی گنجائش نہیں ہے کہ ہم جائیں پہلے پوچھیں پھر اس کے مطابق کچھ عمل کریں, بلکہ فوراً عمل کی ضرورت ہے. ایسے موقع پر صحابہ کرام کیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی باتیں. پہلے اجتہاد کر لیتے تھے کہ اس کے لحاظ سے عمل کر لیتے تھے اور پھر اس کے بارے میں اگر ان کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو اس کے بارے میں کنفرم جا کے کر لیتے تھے کہ اس سلسلے میں صحیح بات کیا ہے یا ہم نے ایسا کر لیا. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ایسا کر لیا ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال بھی نہ کیا, ان کو یہ رہا ہو کہ نہیں یہی صحیح ہے, اس کے لحاظ سے انہوں نے کیا کر لیا, عمل کر لیا. لیکن اس کے باوجود بھی صحابہ کرام نے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی بھی عمل کر لیا ہو, چاہے بغیر پوچھے عمل کر لیا ہو, وہ ہمارے لیے دلیل ہے. اس لیے کہ اگر غلط ہوتا تو وہی آ جاتی, غلط ہوتا تو وہی آ جاتی کہ ایسا ہو رہا ہے یا ایسا ہوا ہے, آپ اس کی اصلاح کرتی. اسی لیے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو بعض صحابہ جو بہت زیادہ رہتے تھے تو ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس بات سے زیادہ رونا آ رہا ہے کہ آپ کی وفات کے ساتھ ہی وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے. پہلے یہ تھا کہ اگر ہم نے کچھ عمل کیا اور ہم سے غلطی ہو گئی تو کو یہ تھا کہ آسمان سے وحی آ جائے گی اور ہماری اصلاح ہو جائے گی. اب اگر ایسا ہو گیا تو ہماری اصلاح کا کوئی ذریعہ, یعنی جو آسمانی ذریعہ تھا وہ کیا ہو گیا ہے, ختم ہو گیا. تو یہ بات تھی. تو اب ہم تھوڑا سا اور اس کو سمیٹ دے رہے ہیں. اب اللہ کے رسول سوال کیا ہے, بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا صحابہ کرام نے اجتہاد کیا یا نہیں کیا. اجتہاد کا لفظ یعنی بالکل واضح ہے, اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. اجتہاد کا مطلب یعنی کوئی مسئلہ پیش آیا تو اس کا حکم ان کو معلوم نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, جو کہ قرآن یا حدیث کی شکل میں چیز ہوتی ہے, اس سلسلے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے اور ان کے سامنے ایک نئی چیز آ گئی ہے, اس کا اسلامی حکم کیا ہے, انہوں نے اس میں کیا کیا, کوشش کر کے اپنے اجتہاد سے جو بھی اسلامی احکام ان کے سامنے تھے اس کی روشنی میں اس کا اپنی طرف سے ایک فیصلہ کیا اور اس کے لحاظ سے انہوں نے اس پر عمل کیا, یہ اجتہاد ہے. ٹھیک ہے, بلکہ اس کی ایک مثال سے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. ایک صحابی ہیں, ان کو یہ معلوم ہے کہ اگر پانی نہ ہو تو تیمم کیا جا سکتا ہے. کیا, پانی نہ ہو تو تیمم کیا جا سکتا ہے, یہ آیت نازل ہو چکی ہے, یہ ان کو معلوم ہے. فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. تیمم کب کب کریں گے پوری تفصیلات نہیں, لیکن اتنا معلوم ہے کہ پانی نہ ہو تو کیا کر سکتے ہیں, تیمم کر سکتے ہیں. اب ان کو غسل کی حاجت ہے, کیا کرنا ہے, نہانا ہے, یعنی جنبی ہیں اور ان کے لیے نہانا ضروری ہے. جب تک نہائیں گے نہیں نماز نہیں پڑھ سکتے, جو دین عبادات کے لیے وہ شرط ہے طہارت, وہ نہیں کر سکتے. پانی نہیں ہے, کیا موجود ہے؟
مٹی موجود ہے.
کیا کریں گے اب؟ غسل کرنا ضروری ہے, وضو نہیں ہے. ایک تو ہوتا ہے وضو, تو مٹی کیا کریں گے؟ ہاتھ میں چہرے میں لگا لیں گے. ان کو یہ معلوم ہے, شریعت کا یہ حکم ان کو معلوم ہے, لیکن غسل کرنے کے لیے اگر کسی کو غسل کی جگہ پر تیمم کرنا ہوا تو کیسے کریں گے, یہ ان کو معلوم نہیں. اب وہ کیا کر رہے ہیں اپنی طرف سے؟ اجتہاد کر رہے ہیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. اب ان کو یہ فوری ضرورت ہے, آج کا دور نہیں ہے, موبائل کا مسئلہ ہے, فوراً کیا کر لیتے ہو؟ پوچھ لیتے اللہ کے رسول کو فون کر کے کہ کیا ہے اس سلسلے میں, کیا کروں, آپ بتا دیتے. اب ایسا کر نہیں سکتے, اب ان کو گھر سے نکلنا ہے اور پاک ہو کر کے نکلنا ہے. اب فوری ضرورت ہے اجتہاد کرنے کی ان کو. انہوں نے اجتہاد کیا تو ان کے ذہن میں کیا بات آئی کہ غسل میں پانی جسم کے ہر حصے کو پہنچنا ضروری ہے, تو مٹی بھی کیا ہونا چاہیے؟ جسم کے ہر حصے کو پہنچنا چاہیے. یہ ان کا اسے کہتے ہیں اجتہاد. تب انہوں نے کیا کیا, وہ زمین پر لوٹنے لگے کہ مٹی جیسے پانی میں لوٹتے ہیں ویسے ہی مٹی میں لوٹ لیں گے تو وہ تیمم ہو جائے گا ہمارا غسل کی جگہ پہ. پھر اس کے بعد جب یہ پاک ہو گئے, تیمم کر لیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, انہوں نے بیان کیا اس کو کہ میں زمین پر ایسے ہی لوٹنے لگا جیسے کوئی چوپایا زمین پر لوٹتا ہے. یہ بتایا انہوں نے تو اللہ کے رسول ہروں نے کہا کہ تمہارے لیے کیا کافی تھا؟ صرف ایک مرتبہ ہاتھ مارتے, پھونک مارتے, پھر چہرے پر ملتے اور ہاتھ ملتے ہو گیا. تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام نے, بولیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا کیا؟ اجتہاد کیا. لیکن اس اجتہاد کا ایک فائدہ یہ تھا کہ اگر وہ غلطی کریں گے تو اس غلطی پر ان کو باقی نہیں رکھا جائے گا, ضروری کیا آ جائے گی. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی بھی اجتہاد ایک شرعی حیثیت یا شرعی دلیل کی حیثیت رکھتا ہے, یعنی اس کی حیثیت حدیث کی ہوتی ہے. حدیث کی آپ نے تین اس میں جو اس میں پڑھی ہوں گی اس میں یہ ہے کہ تقریری بھی ہوتی ہے. تقریری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام ہوا ہو اور آپ نے خاموشی اختیار کی ہو, یا آپ کے زمانے میں ہوا, سامنے ہونا کوئی ضروری نہیں ہے, کسی بھی جگہ ہوا آپ کے زمانے میں اور اس کے بارے میں کوئی وحی نازل نہیں ہوئی منع کرنے کے لیے, تو وہ باقاعدہ سنت یعنی ایک حدیث کی حیثیت اس کو حاصل ہو جاتی ہے. تو صحابہ کرام نے جو اجتہاد کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, وہ کس کی حیثیت رکھتا ہے؟ حدیث کی, سنت کی حیثیت اسی رکھتی ہے. لیکن یہ اپنی جگہ پر حقیقت ہے کہ صحابہ کرام نے اجتہاد, بولیے, اجتہاد کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. کب کیا ہے؟ جب ان کو اس کی ضرورت پڑی. ضرورت کب پڑی؟ کبھی مدینے سے باہر تھے, یا مدینے میں تھے لیکن ضرورت ایسی تھی کہ پہلے اس پر کر کے ہی اس کو پھر جانا ہے, تب پوچھ سکتے ہیں. اور اس وقت گھر سے ہی بیٹھے بیٹھے کر نہیں سکتے تھے, اس کو پوچھ نہیں سکتے تھے, تو پہلے وہ کام کر لیا, اپنا اجتہاد کر لیا, اس کے بعد پہنچے اور سوال کیا. مدینے سے باہر صحابہ کرام کے اجتہاد, مدینے سے باہر, بولیے, کبھی ایسا ہوا ہے صحابہ کرام نے اجتہاد کیا مدینے سے باہر, یعنی مدینے میں نہیں تھے, ساتھ میں نہیں تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے, باہر تھے, انہوں نے اپنے اجتہاد سے ایک فیصلہ کر لیا.
نماز کے بارے میں
جی,
اثر کے مچھلی کا
جی,
اس میں کیسے مچھلی کا یہ لے کے آئے تھے, اجتہاد
جی مچھلی کے, یعنی جو سفر کرتے تھے سمندر کا, وہ کہنا چاہ رہے ہیں تو ان کو یہ ہوا کہ ہم اس سے وضو کریں یا نہ کریں, یا وہ قصہ کہ بہت بڑی مچھلی ملی اور اس کو کھاتے رہے 15 دن تک, یا جو ہے مہینہ تک, بعض روایتوں کے لحاظ سے اتنی بڑی تھی کہ اس کو اگر کھڑا کر دیں اس کی لکڑی, اس کی ہڈی کو, تو نیچے سے جو ہے اونٹ بھی کر سکتا ہے, وہی نہیں جی, اس کو تو خیر کھا لیے تھے وہ تو. اجتہاد کی ایک اور مثال یہ ہے کہ صحابہ کرام ایسے ہی سفر میں تھے, اور کل ویسے پہلے بھی ایک مثال آئی تھی, اور یہ بھی کہ صحابہ کرام سفر میں تھے اور وہاں کے لوگوں نے مہمان نوازی نہیں کی, اور اس قبیلے کے سردار کو کسی بچھو نے ڈنگ مار دیا اور مسئلہ پیدا ہوا, رقیہ کرنے کا معاملہ ہوا, اور اس صحابی نے سورہ فاتحہ پڑھ کر کے رقیہ کیا. رقیہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے لیے باقاعدہ شرط بھی رکھی کہ یہ ہم کو ملے گا تب ہم کریں گے, یعنی اس کام کے لیے اجرت مزدوری. ان کو ابھی مسئلہ معلوم نہیں تھا, کچھ بھی نہیں. اسی لیے بعض صحابہ کو اس میں شبہ ہوا کہ اس کو کھائیں یا نہ کھائیں, تو کہے کہ نہیں اس کو ایسے ہی چھوڑو, مدینہ جائیں گے تو پوچھیں گے. گئے پوچھے اور آپ نے کہا کہ نہیں جائز ہے, اور اگر ہو تو میرا بھی حصہ لگاؤ, کوئی حرج نہیں. وہاں بھی کیا کیا انہوں نے, اشتہار, اور ان کا اشتہار صحیح تھا. جی, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے نہیں تھے, انہوں نے اشتہار. جی, بنو قریظہ والا اس سے پہلے وہی جو پچھلے ہفتے وہ وہی آیا تھا. ہاں, اور بولیے, اجتہاد کرتے تھے جی, قتل کر دیا. ایک صحابی کا وہ مسئلہ کہ انہوں نے اس سے قتل کر دیا, خالد بن ولید ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ یہ دل نہیں پڑ رہا ہے, میرے تلوار کے ڈر سے پڑ رہا ہے. انہوں نے, ان کا اپنا ایک اشتہار تھا, انہوں نے قتل کر دیا کہ دل سے کلمہ پڑے گا تبھی اس کا خون محفوظ ہو سکتا ہے, ایسا زبان سے صرف پڑھ دیا دل سے نہیں ہے. تو آپ اس پہ ناراض ہوئے اور آپ نے اس پر تنبیہ فرمائی, ایک اشتہار تھا جو غلط اشتہار تھا. جی, جی, ایک واقعہ اور پیش آیا جو غلط اس کے اشتہاد کی ایک مثال ہے, وہ یہ ہے, یعنی اشتہاد کیے غلطی ہوئی. ایک صحابی ہیں, بہت زیادہ ان کو زخم بھی آئے تھے, پریشانی بھی تھی, ٹھنڈک بھی تھی, لیکن ان کو غسل کی حاجت تھی. تیمم کرنے جب انہوں نے پوچھا تو لوگوں نے تیمم کرنے کی بات نہیں کہی, وہ نہائے اور نہانے کی وجہ سے ٹھنڈک کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کہی کہ ان کے لیے تیمم کرنا کیا تھا, کافی تھا, یہ وہ بھی اشتہاد کی بات تھی. جی, تو اس طرح سے اشتہاد کی اور بھی کئی مثالیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام نے کیا. تو اشتہاد کون کرتے تھے؟ صحابہ کرتے تھے. کس کے زمانے میں کیا اشتہاد؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا, آپ کی موجودگی میں کیا, جب آپ سے سوال کرنا ممکن نہیں تھا تو انہوں نے اجتہاد کیا, اور اس اجتہاد پر ان کو باقی رکھا گیا. اس اجتہاد پر ان کو باقی رکھا گیا, مطلب کیا ہے بولیے؟ باقی رکھا گیا, یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع نہیں کیا کہ تم لوگ اپنی طرف سے اجتہاد کیوں کر رہے ہو. اس کو باقی رکھا گیا, آپ کی طرف سے کوئی ایسا حکم نہیں آیا کہ یہ جائز نہیں ہے. تو مطلب کیا ہوا کہ اجتہاد کرنا شریعت میں, اسلامی شریعت میں اجتہاد کرنا, یعنی قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر کے کسی مسئلے رے میں فیصلہ کرنا کہ یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے, جس کو اجتہاد کہا جاتا ہے, یہ ثابت ہے. اس لیے ثابت ہے کہ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ہے, اور آپ نے اس سلسلے میں کچھ نہیں کہا. پھر بھی یہ اجتہاد جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رہا, اس کی مثالیں بہت کم ہیں. کیوں کم ہیں؟ اس لیے کہ ضرورت کم تھی, اور ہمیشہ ضرورت ایجاد کی ماں ہوتی ہے. ضرورت کم تھی. ضرورت کیوں کم تھی؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہوتے تو کیا کرتے؟ پوچھ لیا کرتے تھے, اجتہاد کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی. جب آپ سامنے نہیں ہوتے تھے تبھی ان کو اس چیز کی ضرورت پیش آئی. اس لیے اس کا دائرہ بڑا محدود ہے, بہت کم مسائل میں انہوں نے اجتہاد کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اجتہاد کرنے کو ابھارا ہو.
جنگ کے موقع پر جب سردار بنا کر بیٹھتے ہیں ابو عبیدہ کے
بعد, جی,
سوال کرتا ہوں, حدیث اور سنتوں جو نہیں ملتی ہیں
جی جی جی
پر اس کے بعد میں تم کیسے چلتے
جی اس سلسلے میں جو ابھی آپ نے پیش کیا یہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے ہے, معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ہے, اور خاص طریقے سے اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جو ہے یہ ثابت نہیں ہے, یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس طرح کی کوئی بات کہی ہو, ایسا کچھ ثابت نہیں ہے, یہ کہ آپ نے ان سے کہا ہو انہوں نے یہ جواب دیا ہو یہ ثابت نہیں ہے, اس کی ایک پریشانی بھی ہے اس حدیث کے اندر, اس کے لحاظ سے یہ کہتے ہیں کہ وہ ثابت نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ آپ نے باقاعدہ اس سلسلے میں صحابہ کرام کو ابھارا ہے. کیسے ابھارا ہے میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. جنگ بدر کے موقع پر جب قیدی بن کر کے آئے مشرکین, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, صحابہ سے مشورہ کیا, ان سے باقاعدہ رائے لی. اب یہ رائے جو پیش کریں گے اپنے اجتہاد سے ہی پیش کریں گے, آپ خود طلب کر رہے ہیں کہ اپنی رائے کیا کرو پیش کرو. اس سلسلے میں یہ ایک سیاسی معاملہ تھا اس زمانے کا, اور اس معاملے میں آپ نے باقاعدہ صحابہ کرام سے کیا طلب کیا, ان کی رائے طلب کی, ان کا اجتہاد طلب کیا کہ کیا اس سلسلے میں بہتر رہا. ایسا بھی ہے اس طرح کے معاملات بھی رہے ہیں. بہرحال ہم اس بات کو اب یہیں پر چھوڑتے ہیں. یہ چیز اپنی جگہ پر ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام نے اجتہاد کیا ہے اور ان کو اس بات پر باقی رکھا گیا ہے, آپ کی طرف سے اس سلسلے میں منع کرنے کی کوئی بات نہیں آئی ہے, بلکہ یہ ہے کہ آپ نے اس سلسلے میں حوصلہ افزائی بھی ان کی فرمائی ہے. اب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہمارے پاس ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے جو 2.5 سال ہے. جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے معاملہ کیا تھا, آپ سامنے ہوں آپ سے سوال کرنا ممکن ہو تو صحابہ کرام کیا کرتے تھے, سوال کرتے تھے, اجتہاد نہیں کرتے تھے. یہ بڑی اہم چیز ہے جو آگے چل کے ضرورت پڑے گی, اس کو ذہن میں رکھیے ہمیشہ. سامنے موجود ہوں تو سوال کرتے تھے, ان سے اجتہاد نہیں کرتے تھے. اگر ایسی جگہ ہیں جہاں آپ سے پوچھنا ممکن نہ ہو تو انہوں نے کیا کیا, اجتہاد کیا. اب جیسے ہی وفات ہو گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, چیز کیا ختم ہو گئی,
سوال.
اب یہ ممکن نہیں رہا کہ آپ سامنے ہوں تو آپ سے کیا کر لیا جائے. اب کیا باقی رہ گیا, ہاں بس کیا باقی بچ گیا. اب یہ تو ممکن نہیں ہے کہ آپ سے کیا کیا جائے, سوال کیا جائے, یہ تو اب ممکن نہیں ہے. اب کیا باقی بچا ہے ان کے لیے وفات ہوتے ہی. اس سلسلے میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آتے ہی صحابہ کرام کا کیا اصول رہا, کیا حاصل کرنے کے لیے, اسلامی شریعت کے احکام حاصل کرنے کے لیے. کیونکہ اب یہاں سے ہمارے لیے جو اب ہمارا دور ہے, رسول نہیں ہے, اس وقت رسول نہیں تھے تو ان کا کیا منہج تھا, کیا طریقہ تھا, یہ ابوبکر کے دور میں ان کا کیا طریقہ تھا اسلامی شریعت کے احکام کو حاصل کرنے کے لیے, کیا طریقہ انہوں نے اپنایا. جی بولیے. اب کیونکہ اب تو ممکن نہیں ہے کہ سوال کیا جائے ڈائریکٹ, ہاں جو دین لے کر کے آئے ہیں ان سے سوال کرنا اب تو ممکن نہیں ہے. اب تو سارے صحابہ ہی ہیں, سارے صحابہ ہی ہیں, اور صحابی ہونے کے لحاظ سے سب کا درجہ بھی ایک ہی ہے. اب تو وہ چیز ممکن نہیں ہے.
اللہ کے رسول کی کوئی بات جانتا ہے.
اب ان کے پاس اسلامی شریعت کو حاصل کرنے کے جو مصادر موجود تھے, سب سے پہلے الکتاب, اللہ کی کتاب, اللہ کی کتاب, دوسرے سنت الرسول جن کو آپ احادیث بھی کہہ سکتے ہیں. بعد کے دور میں اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن ابھی صرف ابو بکر آئے. کون ہیں؟ میں اسی لے کر ذہن میں رکھیے گا. کون, کس کا زمانہ ہے یہ؟ ابو بکر کا زمانہ ہے. اس زمانے میں جو کبارے صحابہ موجود تھے، بڑے صحابہ موجود تھے، انہوں نے اسلامی شریعت کے احکام کو کیسے حاصل کیا وہ ہم کو یہاں پہ کرنا. ان کے سامنے اسلامی شریعت کا کوئی بھی حکم حاصل کرنے کے لیے کیا چیز موجود تھی؟ اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اب تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ بھی بحث کر لیں کہ اللہ کی کتاب کس شکل میں موجود تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کس شکل میں موجود تھی، ہے نہیں؟ ساتھ میں چلیں گے زیادہ سمجھ میں آئے گی بات. ہاں، جیسے ابھی ہمارے پاس موجود ہے ویسے ہی موجود تھی یا کسی اور شکل میں موجود تھی؟ جی جی، درختوں پر کہاں لکھیں گے؟ ابھی بہت سارے لوگ جو ہے وہ لکھے رہتے ہیں کہ جو ہے وہ درخت لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے، اور یہ درخت کی، ہاں بولو، صحیح ہے، وہ درخت کی پتوں پر، درخت کے جو یہ کیا کہتے ہیں اس کی چھالیاں ہوتی ہیں، جو تنے ہوتے ہیں اس کے، اس پر جو ہے لکھا کرتے تھے، لیکن درخت پر نہیں، وہ ان کے گھر میں ہوتے تھے. ہاں چلیے، کس طریقے سے یہ چیز ان کے درمیان موجود تھی؟ سب سے پہلے ہم قرآن کو لیتے ہیں. قرآن کی شکل میں موجود ہے، صحابہ کے سینوں میں محفوظ ہے. ٹھیک ہے، تو مطلب کیا ہوا کہ اگر مجھے یہ معلوم کرنا ہے، یعنی اس زمانے میں ہم پہنچ کر کے معلوم کرنا ہے کہ اللہ کی کتاب میں اس کے بارے میں کچھ موجود ہے یا نہیں ہے، تو میں اگر مجھے یاد ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو جس کو یاد ہوگا اسے مجھے پوچھنا پڑے گا. اس شکل میں موجود ہونے کا یہی فائدہ ہے کہ اس سے پوچھنا پڑے گا. لکھا ہوا بھی موجود تھا لیکن ایک جگہ پر جمع نہیں تھا. ابوبکر کے زمانے میں خاص طریقے سے اللہ کی کتاب کی شکل تھی، بعد میں اس کو لکھ لیا گیا، ایک جگہ جمع کر لیا گیا انہیں کے دور میں، لیکن ذرا یہ بعد میں ہوا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد ایک جگہ پر جمع ہوا، جمع یعنی ایک جگہ لکھا ہوا جمع موجود نہیں تھا، یہ شکل تھی. ٹھیک ہے، ایک جگہ پر موجود نہیں تھا، لوگوں سے پوچھنا پڑے گا، معلوم کرنا پڑے گا. معلوم کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ یہی تھا کہ باقاعدہ لوگوں سے پوچھ لیا جائے کہ کیا اللہ کی کتاب میں اس کے بارے میں کوئی حکم موجود ہے یا نہیں. صحابہ کرام کے دور میں یہ بھی پریشانی ابھی نہیں تھی کہ کسی صحابی کو اگر قرآن یاد ہے تو اس کو یہ نہیں معلوم ہے قرآن میں یہ حکم ہے یا نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ کیا ہے، اگر یاد ہے تو یہ بھی جانتے تھے کیا اس کے اندر ہے، تو ان کو معلوم ہوتا تھا قرآن میں یہ چیز ہے یا نہیں ہے. پہلی چیز تو یہ تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی شکل میں موجود تھی.
ہاں،
حفظ کی شکل میں،
کتابت
لکھی ہوئی بھی احادیث موجود تھی جی، کسی کسی صحابی کے پاس ہیں، کہیں بھی مطلب لکھی ہوئی شکل میں موجود تھی. سب سے زیادہ اہم بات کیا تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو ان صحابہ نے دیکھا تھا. اسی لیے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ بعض لوگ کہتے ہیں حدیثیں کیا ہیں، احاد ہیں، یعنی بہت زیادہ تواتر سے ثابت نہیں، وہ ایک دوسری بحث احاد اور تواتر کی. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ایک تو اس کے لکھنے کے لحاظ سے چاہے آپ اس کو جو بھی کہہ لیں، لیکن سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ عمل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی 23 سال کی، یہ عمل، کوئی بھی عمل ایسا نہیں جو تواتر سے ثابت نہ ہو. کسی ایک صحابی کے سامنے عمل نہیں ہے، بلکہ ایک مجمع میں عمل ہوتا رہا ہے. خاص طریقے سے جو مشہور مسائل ہیں اس میں کبھی کوئی گھر کے جو معاملات ہیں وہ کسی ایک کے تعلق رکھتا ہے یا دوسرے تعلق رکھتا ہے، لیکن جو عام مسائل ہوتے ہیں وہ سب کے سامنے بات ہوتی ہے. یہ دو مصدر تھے صرف، کیا کیا؟ اللہ کی کتاب اور رسول. یعنی ابھی ابوبکر کی بات چل رہی ہے، اگر عمر کے دور میں آئے تو عمر یہ بھی دیکھتے تھے کہ ابوبکر کے زمانے میں کیا فیصلہ ہو، اس وقت کیا چیز تھی. لیکن ابھی تو کوئی چیز نہیں سوائے اللہ کی کتاب کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے. ان کے سامنے یہی دو چیزیں ہوتی تھیں. اگر کوئی مسئلہ پیش آیا اور اس کے بارے میں اللہ کی کتاب میں کوئی چیز موجود ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں موجود ہے تو بولیے کیا کرتے تھے؟ اسی کے مطابق فیصلہ کرتے تھے، اجتہاد نہیں کرتے تھے. یعنی بالکل وہی کیفیت ہو گئی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، جب آپ سامنے ہوتے تو کیا کرتے تھے؟ آپ سے سوال کرتے تھے، اجتہاد نہیں کرتے تھے. آپ کی وفات کے بعد ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بالکل یہی شکل تھی کہ اگر اللہ کی کتاب میں کوئی چیز موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں موجود ہے تو وہیں پر بات ختم ہو جاتی. جیسے ہی کوئی صحابی کہتا کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ فیصلہ کیا تھا یا یہ حکم فرمایا تھا، وہیں سب کے سب لوگ خاموش ہو جاتے اور اس کو بولیے اجتہاد نہیں کرتے. اس کی مثال ہے، یعنی اب ہم تو ایک بات کہہ رہے ہیں لیکن کیا ایسی مثالیں ہیں اس زمانے کی کہ واقعی انہوں نے اجتہاد نہیں کیا اور جیسے ہی قرآن کی یا حدیث کی کوئی بات کہی گئی تو انہوں نے اس کو فوراً مان لیا؟ جی ہاں جی، اس سے پہلے، ابھی تو یہ بعد میں آیا نا، وفات ہونے کے بعد، خلیفہ ہونے سے پہلے بھی بہت سے مسائل پیش آئے. جی ہاں، تدفین کا معاملہ، انبیاء جہاں وفات پاتے ہیں وہیں ان کو دفن کیا، جیسے حدیث سنی ویسے ہی معاملہ ختم. جی اور بولیے، ایک بات اور بھی ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ ایک صحابی کو، ایک بھی ذہن نہیں، ایسا بھی نہیں تھا اس دور میں کہ کسی ایک صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتیں معلوم ہوں، ایسا بھی نہیں تھا. سب سے قریبی ساتھی تو یہی تھے ابوبکر رضی اللہ عنہ، لیکن ہم مثالیں وہی پیش کریں گے جو خود ابوبکر کو بھی معلوم نہیں تھیں کہ کیا سنتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس کے بارے میں ایک مثال یہ ہے، اجتہاد اس وقت صحابہ کرام اجتہاد کر رہے تھے کہ خلیفہ کس کو بنایا جائے، ابھی وفات ہوتے ہی، خلیفہ بننے سے پہلے کے یہ سارے مسائل، کس کو بنایا جائے. انصار ثقیفہ بنی ساعدہ میں جمع تھے، ان کی خواہش تھی کہ ہم خلیفہ اپنے میں سے کسی کو بنا لیں. اس کے لیے وہ لوگ جمع بھی تھے اور اس کے بارے میں بات بھی چل رہی تھی، مشورے بھی چل رہے تھے. لیکن اسی مجلس میں جیسے ہی یہ بات کہی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، الائمۃ من قریش، ہاں قریش میں سے ہوں گے، سب نے کیا کر دیا؟ مشورہ چھوڑ دیا، ختم کر دیا، وہیں سارا معاملہ ختم ہو گیا. ان کے پاس شریعت کے احکام حاصل کرنے کے لیے مصدر کیا موجود تھا؟ اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اگر اس میں موجود ہے تو انہوں نے اجتہاد نہیں کیا. اسی کی میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں. اگر کر بھی رہے تھے، جیسے ہی معلوم ہوا کہ نہیں اس کے بارے میں فیصلہ موجود ہے، ویسے ہی کچھ ہو. ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہی دور میں بات ہے، اس میں یہ بھی سمجھ میں آئے گا کہ ایک صحابی کو ساری سنتیں معلوم بھی نہیں ہوتی تھی، لوگوں سے پوچھتے تھے اس لیے کہ اس کے بارے میں آپ کے پاس کوئی ایسی سنت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ہی ایک نانی آئی کہ کیا مجھے ترکے میں، میراث میں کچھ حصہ ہے یا نہیں ہے. ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے جہاں تک اللہ کی کتاب کی بات ہے تو مجھے تو معلوم ہے کہ اس میں تو کوئی ایسا حصہ مقرر نہیں کیا گیا، قرآن میں تذکرہ نہیں ہے اس کا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا بھی یہی ہے کہ مجھے معلوم تو اس سلسلے میں نہیں ہے. آپ نے کیا کیا؟ صحابہ سے پوچھا، صحابہ سے پوچھا کہ کیا آپ میں سے کوئی جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نانی کو حصہ دیا ہو؟ تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہاں میں ایک مرتبہ حاضر ہوا ہوں کہ آپ نے نانی کو چھٹا حصہ، یعنی چھ میں سے ایک حصہ آپ نے دیا. معاملہ یہاں چونکہ مال کا تھا، حصہ دینے کا تھا، اس لیے ابوبکر رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ پہلے تحقیق بھی کر لی جائے کہ یہ ان سے کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہوئی. آپ نے کہا کیا کوئی اور تھا اس موقع پر؟ تو محمد بن مسلمہ ایک دوسرے ساتھیوں نے کہا کہ ہاں میں بھی موجود ہوں. آپ نے نانی کو کیا دے دیا؟ کوئی اشتہار نہیں گیا اس میں. ان کو معلوم نہیں تھا, معلوم نہیں تھا. دوسرے صحابی کو معلوم تھا, جس کو معلوم تھا اس کی چونکہ سنت انہوں نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے, کیا ہے تو پھر انہوں نے کوئی اجتہاد نہیں کیا اور اس کے مطابق وہ فیصلہ کر دیا گیا. ورنہ آپ جانتے ہیں کہ نانا کو حصہ نہیں ملتا ہے اور نانی کو حصہ ملتا ہے. یہ اگر آپ اجتہاد کی بات کریں گے تو کبھی بھی وہ اگر حدیث نہ ہوتی تو کبھی بھی کوئی حصہ نانی کو نہیں, نانا کو حصہ نہیں ملتا ہے شریعت میں اور نانی کو حصہ ملتا ہے. تو بات یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں سب سے پہلے کیا مسئلہ پیش آیا کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہمارے سامنے موجود نہیں ہے, تو لازمی طور پر اب ہم کو کیا کرنا ہوگا. تو انہوں نے وہ کام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے ہوتا تھا, یعنی آپ سے سوال کر لیا کرتے, اجتہاد نہیں کرتے, اب وہ کیسے کرتے تھے؟ اللہ کی کتاب کو دیکھتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھتے, اگر مسئلہ موجود ہے تو اجتہاد نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے, ابھی صرف ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور ہی کی بات ہو رہی ہے, اس لیے ہم ایسا بھی صحابہ کرام نے اجتہاد کیا, ان کو معلوم نہیں تھا اس لیے کیا کر لیا, اجتہاد کیا, لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ ہاں آپ کا یہی فیصلہ تھا, جو بھی ہے یا اس کے خلاف فیصلہ تھا, جو بھی شکل ہوگی وہ اس کے بعد کے دور میں میں بیان کروں گا. لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں اس طرح کی چیزیں پیش نہیں آئی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ اس دور میں اگر کوئی ایسا مسئلہ پیش آیا جو اللہ کی کتاب میں نہیں ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں نہیں ہے, نہ ہونے سے مراد کیا ہے, اس کے بارے میں باقاعدہ حکم کی یہی اسی لفظ کے ساتھ حکم موجود نہیں جس کو ہم نص کہتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھ لیجئے کہ جو بھی مسائل ہیں وہ سب موجود ہیں, لیکن باقاعدہ اسی کے بارے میں نہیں, اسی کے کسی اور چیز کے بارے میں, لیکن اس سے یہ بھی مسئلہ لیا جا سکتا ہے جس کو اجتہاد, یہ بھی اجتہاد میں شامل ہوتی ہے. جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اس کے بارے میں نص وہی حکم موجود نہیں ہے, تو انہوں نے کیا کیا اس کے بعد, بولیے, اجتہاد کیا. کیا کیا؟ اجتہاد کیا. یہ اجتہاد ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اس کا دائرہ بہت تنگ تھا. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مسئلہ یہ تھا کہ کسی بھی معاملے میں یہ کیا کہتے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہے ہم اس سے ایک انچ بھی ہٹ نہیں, جو نہیں کیا ہے اس کے بارے میں سوچتے بھی نہیں. اور جب بھی کوئی بات پیش آئی تو ہمیشہ یہ ہوا کہ انہوں نے پہلے مشورہ کیا اس کے بعد کام کیا, اسی لیے کسی مسئلے میں اختلاف بھی نہیں ہوا. پورے ابو بکر کے دور میں رائے میں اختلاف ہونے کے بعد بحث مباحثہ ہوا ہے, یہ تو ہوا ہے, لیکن اس کے بعد ایک ہی رائے پر سب نے اتفاق کر لیا ہے, دو رائے کبھی نہیں بنی. کس کے دور میں؟ کسی بھی مسئلے میں, آپ کبھی بھی کوئی بھی مسئلہ سوچ لیجیے, کسی مسئلے میں بھی نہیں بنی. میں آپ کو اپشن میں مثالیں دیتا ہوں کس کے تعلق سے, اجتہاد کے تعلق سے. کوئی مسئلہ ایسا پیش آیا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود نہیں تھا, ٹھیک ہے, اور اس میں کیا کرنا پڑا, اجتہاد کرنا پڑا. ایک بات اور بھی لوگوں نے کتابوں میں نقل کی ہے, ابو بکر کے تعلق سے بھی, پھر عمر کے تعلق سے بھی, دیگر صحابہ کے تعلق سے بھی. وہ ان کا ایک معمول یہ بھی تھا کہ جب وہ اپنی رائے اپنے اجتہاد سے کوئی بات کہتے تھے تو ساتھ میں یہ بھی کہتے تھے, ہذا رائی, یہ میری رائے ہے. کبھی بھی یہ نہیں کہتے تھے اللہ کا حکم ہے. اگر یہ صحیح ہے تو اللہ کی طرف سے ہے, اور اگر غلطی ہے تو یہ میری طرف سے ہے, غلطی میری طرف سے, اللہ اس کے رسول اس سے بڑی ہے. یہ جملے عربی میں باقاعدہ لوگوں نے کوٹ کیے جائیں گے. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا, مثالیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایسی چیزیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود نہیں تھی, نئی چیز آئی, نیا مسئلہ پیش آیا, تو اجتہاد کیا گیا. اس اجتہاد میں یہ بھی گنجا یہ مسئلہ تھا کہ لیکن صحابہ کرام میں دو رائے نہیں بنی. یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے دور میں ایسے ہی رہا ہے, دو رائے نہیں بنی. جب بھی کوئی بات پیش آئی تو پہلے مشورے میں صحابہ کے سامنے پیش کیا گیا, اختلاف کیا لوگوں نے شروع میں، لیکن آخر میں ایک رائے پر کیا ہو گئے، متفق ہو گئے. اس کی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں. جی اب آپ لوگ بتائیے کہ کوئی ایسی چیز جو ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں پیش آئی، پہلے موجود نہیں تھی، اجتہاد کیا صحابہ کرام نے اور قرآن کو ایک جگہ پر جمع کر. یہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود نہیں ہے. اب یہ مسئلہ پیش آتے ہی سب سے پہلے کیا ہوا، جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی ہم کیسے کریں گے. اختلاف رائے ہے اس کے بارے میں. شروعات میں کیا ہوئی اختلاف رائے، جب جنگ یمامہ میں بہت سے حفاظ صحابہ شہید ہو گئے تو یہ چیز پیش کی گئی کہ قرآن کو ایک جگہ کیا کیا جائے، جمع کیا جائے. جس نے بھی سنا انکار کیا. خود ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بھی کیا کیا، انکار کیا. ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جب زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بلایا اس کام کے لیے تو انہوں نے بھی سنتے انکار کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں وہ ہم کیسے کریں گے. ان کو سمجھایا گیا، ان کو سمجھایا گیا، اور سب کو سمجھانے کے بعد مشوروں کے بعد کیا ہو گئی، ایک رائے، اور سب کا اتفاق ہو گیا کہ نہیں قرآن کو ایک جگہ کیا کرنا چاہیے، جمع کرنا چاہیے. اس مسئلے کے تعلق سے قرآن میں کوئی یہ چیز موجود نہیں تھی صاف لفظوں میں کہ یہ کرنا ہے، نہ حدیث میں کوئی چیز موجود تھی. ٹھیک ہے. دوسری مثال، ہاں بات یہ صحیح ہے، ایک تو مثال ہو گئی نہیں. ہاں اور بولیے. اجتہادی کیا گیا کہ جو ہے قرآن کو اب ایک جگہ جمع کیا جائے کیونکہ قرآن کے ضائع ہونے کا ڈر ہے. صحابہ جو حافظ ہیں سب جو ہے ایسے ہی شہید ہو گئے، کسی معاملے میں کبھی کوئی معاملہ پیش آ گیا، قرآن ایک جگہ پر جمع نہیں ہے تو پریشانی ہو جائے گی، بعد میں جمع کرنا ہوا تو اس لیے ابھی جمع کر دیا جائے. جی اس میں کوئی شرعی حکم نہیں ہو سکتا اس لحاظ سے آپ سوچ رہے ہوں، اور ایسے مسائل میں جو شرعی حکم بھی ہے اس کے اندر باقاعدہ. جی بولیے. جی یہ آپس میں یہ تھا صرف جیش اسامہ کو بھیجنے کا جو معاملہ ہے، جس کے وہ تھے سپہ سالار تھے، وہ کمانڈر تھے اسامہ رضی اللہ عنہ، تو صرف بھیجنے کی بات تھی. سارا معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں طے ہو چکا تھا، اس وقت صرف روک لیا جائے نہ روکا جائے، لیکن اس میں اجتہاد کا کوئی معاملہ نہیں تھا. میں اصل اجتہاد کی مثال دے رہا ہوں، جو اللہ کے رسول کے زمانے میں چیز نہیں تھی نئی پیش آئی اور اجتہاد کیا صحابہ کرام نے، اختلاف بھی کیا لیکن پھر جو ہے اس پر اتفاق کر لیا. جی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہی خلیفہ بنیں گے، وہی خلیفہ بنیں گے، کسی بھی آیت یا حدیث میں واضح لفظوں میں موجود نہیں تھا. اشارات ہیں، کیا ہیں، اشارے موجود ہیں، احادیث میں اشارے موجود ہیں، کئی ایسے جو ہے اشارے میں آپ نے یہ باتیں کہی ہیں، اشارے کے لیے حدیثیں آپ کو بہت مل جائیں گی، لیکن آپ کے بعد خلیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے باقاعدہ اس کی تعین کے ساتھ کوئی حدیث ثابت نہیں ہے. بعض حدیثوں میں یہ لفظ بھی آیا ہوا لیکن اس میں سے کوئی حدیث ثابت نہیں ہے. اشاروں والی حدیثیں کیا ہیں، ثابت ہیں. جیسے یہ بات کہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک مرتبہ عورت نے آ کے ایک بات پوچھی تو کہا کہ اگر میں دوبارہ ہوں اور آپ نہ ملے تو میں کس سے پوچھوں، تو کہا کہ ابو بکر سے پوچھو. لوگوں نے کہا یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ آپ کے اگر نہیں ہوں گے تو آپ کے بعد کون ہوگا. نماز کے معاملے میں جب کبھی بھی معاملہ پیش آیا، آپ کو کہیں جانا ہوا تو آپ نے کس کو آگے بڑھایا، تو یہ نماز کی امامت جو خلیفہ ہوتا ہے اسے وہی کرتا ہے، تو آپ کی نیابت ہمیشہ وہی کرتے رہے، خلیفہ کہتے ہیں نائب کو. اشارے موجود تھے، اشارے موجود تھے لیکن باقاعدہ کوئی صراحت موجود نہیں تھی. اسی لیے صحابہ کرام جمع ہو کر کے یہ چاہ رہے تھے کہ انصار کی خواہش تھی کہ ہم میں سے کوئی خلیفہ بن جائے، اپنے میں سے کسی کو بنا لے، تو لوگوں نے باقاعدہ جب پہنچے وہاں ابو بکر رضی اللہ عنہ عمر کے ساتھ اور ابو عبیدہ بن جرہ کے ساتھ، تو خود ابو بکر کو بھی یہ نہیں معلوم تھا کہ مجھے خلیفہ بننا ہے. آپ نے بھی کیا کہا، یہ ابو عبیدہ بن جرہ ہیں، اس امت کے امین ہیں، یہ عمر ہیں، آپ ان دونوں میں سے کسی کو کیا بنا لو، خلیفہ بنا لو. لیکن بعد میں انہی کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کی اور ان کی خلافت پر سب نے کیا کر لیا؟ احت کر لیا. وہی خلیفے کے لیے سب سے مناسب آدمی ہے, یہ بھی ان کا اشتہار تھا, اگرچہ کہ اس کے بارے میں نصوص کے اندر یعنی احادیث میں اشارے موجود تھے لیکن سرحد سے کوئی بات موجود نہیں تھی. جی ہاں, جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے زکوٰۃ کو روک لیا, زکوٰۃ نہیں دے رہے تھے کہ ہم نہیں دیں گے جو ہے زکوٰۃ, یا زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کا اور زکوٰۃ روکنے والوں کے تعلق سے ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کیا فیصلہ کیا؟ میں ان کے ساتھ کیا کروں گا؟ جنگ کروں گا. جب انہوں نے یہ رائے پیش کی, اب یہ چیز بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش نہیں آئی, لوگوں نے جو ہے اجتماعی شکل میں زکوٰۃ روک لیا, کسی ایک آدمی نے نہیں دیا وہ الگ مسئلہ ہوتا ہے, لیکن ہم جو یہ بات کرتے ہیں وہ کیا ہے, سب لوگوں نے مل کر کے فیصلہ کیا تھا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے, روک لیا اجتماعی شکل میں زکوٰۃ. تو یہ اس طرح کا عمل اصل میں اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت مانا جائے. تو ایسے لوگوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ قتال کرنا چاہیے. ایک فیصلہ کس نے کیا؟ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کیا, اور ہاں عمر نے اختلاف کیا تھا. کس نے؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اختلاف کیا کہ نہیں آپ کیسے قتال کر سکتے ہیں, یہ لوگ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ہے کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھے اس نے اپنے مال کو, اپنے خون کو, اپنی عزت کو مجھ سے محفوظ کر لیا. جو مشہور حدیث ہے آپ جانتے ہیں, وہی پیش کر کے باقاعدہ انہوں نے دلیل بھی لی, اجتہاد میں دلیل بھی لی کہ یہ ہے, اس لیے ان کے ساتھ قتال کرنا جائز نہیں. یہ ان کا اجتہاد تھا. ابوبکر رضی اللہ عنہ کا اجتہاد کیا تھا؟ جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس کے ساتھ قتال کروں گا, نماز پڑھوں گا زکوٰۃ نہیں دوں گا, یہ کیا بات ہے؟ لیکن ان دونوں میں سے کسی کے پاس بھی اونت موجود نہیں تھی, اس کے بارے میں حدیث موجود تھی کہ اگر کوئی زکوٰۃ نہیں دیتا ہے, نماز اجتماعی شکل میں سب لوگ نہیں, ہم لوگ نماز نہیں پڑھیں گے, تو ان کے ساتھ قتال کر سکتے, اس کے بارے میں حدیث موجود تھی جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, یعنی خود عمر کے بیٹے سے روایت, صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث, کہ اگر وہ لوگ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, تب وہ اپنے نفس کو, اپنے مال کو اور اپنی جان کو مجھ سے محفوظ کریں گے. اس صراحت کے ساتھ بھی ہے. تو اسی حدیث سے لوگ یہ بھی دلیل لیتے ہیں کہ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا؟ اجتہاد کیا. عمر نے بھی کیا کیا؟ اجتہاد کیا اس سلسلے میں. اور ان دونوں کے پاس, دونوں میں سے کسی کے پاس بھی نص نہیں تھی, جو کس کے پاس موجود تھی؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس موجود تھی. اس کے بعد آخر میں سب کی رائے کیا ہوئی؟ ایک ہی ہو گئی کہ ان کے ساتھ قتال کیا. تو اختلاف بھی ہوا, رائے بھی لوگوں نے پیش کی, اور لیکن ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ خلاصہ رہا کہ آخر میں ایک ہی رائے پر کیا ہو گیا؟ اتفاق ہو گیا. کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ صحابہ کے دو گروپ بنے ہوں اس زمانے میں اور الگ الگ رائے لوگوں نے قائم کر کے الگ الگ اپنا گروپ بنا لیا, ایسی کوئی مثال نہیں ملتی. اختلاف ہوا تھا بہت معمولی اور فوراً کیا ہو گیا؟ اختلاف ختم ہو گیا, اسی مجلس میں بات ختم ہو گئی, ایک رائے پر لوگوں نے اتفاق کر لیا, اجتہاد کیا, ایک رائے پر اتفاق کر لیا. اسی لیے ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جو چیزیں پیش آئیں اس کو ایک شرعی دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اجماع ہو گیا. ٹھیک ہے, کیا ہو گیا؟ اجماع ہو گیا. اب بعد کے دور میں کتاب اللہ کے رسول کی سنت کے ساتھ کیا آ جائے گا؟ لفظ اجماع بھی آتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اجماع کو کوئی مسئلہ نہیں تھا, لیکن اب ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جو چیزیں تھیں وہ کیا تھیں؟ اللہ کی کتاب, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, اور صحابہ نے جو کچھ اجتہاد کیا اس دور میں. اجتہاد کے بعد اگر کچھ اختلاف بھی ہوا تو لوگوں نے بعد میں کیا کر لیا؟ اتفاق کر لیا. اتفاق کے بعد اس کی حیثیت کیا ہو گئی؟ اجماع کی ہو گئی. یہی پورا دور ابوبکر کا گزرا. جی سوال ہو تو کوئی بات نہیں کر سکتے ہیں.
جی اختلاف کیا, اختلاف کرنے کے بعد ان کے پاس کوئی رائے نہیں تھی, ان کی بات کو ماننا ہو, اب ان کی رائے الگ بھی ہو وہاں جو ہے ان کے ساتھ یہ کرنے کے لیے بھی, پھر ان کا دور ختم ہونے کے بعد
جی
رائے کو قائم بھی کر سکتے.
جی ہاں, یہ ہم سوچ سکتے ہیں, لیکن جو روایتیں ہیں اس سلسلے میں وہ یہ بات نہیں کہتی ہیں. وہی حدیث جو مانعی نے زکوٰۃ کی ہے اسی میں عمر آخر میں کیا کہتے ہیں حدیث میں الفاظ کے آخر میں کہ اللہ نے میرے سینے کو بھی کھول دیا اس بات کے لیے جس کے لیے ابوبکر کے سینے کو کھول دیا تھا. یعنی صرف اس حیثیت سے نہیں مانا کہ وہ کیا ہے بلکہ ان کا دل اس بات پر متفق ہوا. جمع قرآن کے موقع پر بھی یہی الفاظ انہوں نے استعمال کیا. ابوبکر کیا کہتے ہیں جس بات کے لیے اللہ نے عمر کا سینہ کھولا اسی بات کے لیے میرا بھی سینہ کھول دیا. زید بن ثابت بھی یہی جملہ کہتے ہیں. یعنی یہ نہیں کہ فلاں کا حکم اس لیے ہم کر رہے ہیں بلکہ ان کا دل اس مسئلے پر متفق ہوا, مطمئن ہوا اور انہوں نے اس پر اجماع کیا, اتفاق کیا. اس میں جتنے بھی مسائل ہیں کسی سے کوئی اختلاف بعد میں منقول نہیں ہے. اگر کوئی اختلاف آ جائے گا, ہمیشہ یاد رکھ لیجیے, کوئی اختلاف آ جائے گا تو وہ اختلاف قابل قبول نہیں. یہ ایک اصول فقہ کا مشہور مسئلہ ہے, اجماع کے بعد کوئی اختلاف قابل قبول نہیں ہے. کسی بھی مسئلے پر اجماع ہو گیا ہے تو اجماع کے بعد اگر کوئی اس اجماع کے خلاف جاتا ہے تو اس کی رائے فوراً کیا کر دی جائے گی, یہ ویسے جیسے قرآن کے خلاف جاتا ہے جیسے حدیث کے خلاف جاتا ہے, اس کی بات نہیں مانی جاتی ہے. اس لیے اگر کوئی اجماع کے خلاف جاتا ہے تو اس کی بات نہیں مانی جاتی ہے. ظاہر سی بات ہے, ورنہ تو پھر جو ہے وہ ہر دور کا اجماع نہیں. جب اجماع ہو چکا کسی دور میں بھی, اب اس کے بعد اگر کوئی شخص اس کے خلاف جاتا ہے, اسی لیے جو مفتی ہوتا ہے جو مجتہد ہوتا ہے اس کے لیے یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ جیسے یہ جانے کہ قرآن میں کیا ہے حدیث میں کیا ہے, جیسے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ جانے کہ قرآن کی کون سی آیت منسوخ ہوئی, کون سا حکم منسوخ ہوا, کون سا باقی ہے, حدیث میں کون سی منسوخ ہے, کون سا باقی ہے, وہیں یہ بھی ضروری ہے کہ کون سے اجماعی مسائل ہیں مجھ سے پہلے والے دور میں, وہ سب کا جاننا اس کے لیے ضروری ہے. اس میں وہ اجتہاد بھی نہیں کرے گا, اس میں اجتہاد بھی نہیں کرے گا. اجماع ہو گیا, اب اجتہاد بھی اس میں نہیں کرے گا وہ. دو ہی تھے, اس کے علاوہ جو کچھ بھی تھا وہ یہ تھا کہ اگر ان دونوں میں چیز موجود نہیں ہے. معلوم کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ صاحب اگر کسی کو خود معلوم ہے تو ٹھیک ہے, نہیں معلوم ہے تو پوچھتے تھے دوسرے سے کیا اللہ کی کتاب میں ایسی کوئی چیز موجود ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کوئی چیز موجود ہے. سب سے مشورہ کرنے کے بعد کہ کچھ ہے یا نہیں ہے, نہیں ہے تب کیا کیا گیا, اجتہاد کیا گیا. اس اجتہاد میں بھی اگر دو رائے بنی تو نتیجے میں کیا ہوا, اتفاق ہوا, آخر تک دو رائے نہیں رہی. ٹھیک ہے, پورا دور ایسے ختم ہوتا ہے. ہاں بولو, کوئی بات
نہیں. نیکسٹ جنریشن نیکسٹ خلیفہ جب بنتے ہیں تو ان میں یہ بھی آ جاتا ہے کتاب اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اور نیکسٹ اجماع بھی آ جاتا ہے نا جو پہلے.
جی ہاں, اب اجماع بھی آئے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اجماع کا مسئلہ نہیں تھا, ٹھیک ہے. نہیں, اب کس کا مسئلہ آئے گا, اجماع کا. اب جو اس کے ابوبکر کے بعد جو دور آئے گا عمر رضی اللہ عنہ کا دور, جس میں بہت سے مسائل ہے اور بہت سے مسائل میں اجتہاد بھی کرنا پڑا اور اختلاف رائے باقی بھی رہ گیا اس میں. اس میں اتفاق بھی نہیں, بہت سے مسائل میں اتفاق بھی نہیں ہو سکا. یعنی اجماع جو پہلے بات تھی وہ چیز نہیں, مسائل میں اجماع ہوا تو کچھ مسائل میں اتفاق رائے قائم نہیں ہو سکا. وہ اختلاف سب سے ابھی بھی صحابہ کے درمیان وہ ہے, باقی ہے. ٹھیک ہے, میں وہ مثالیں دوں گا اس دور میں, لیکن ابھی فی الحال میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ جو ہے اس کو وہ کریں. آگے بات یہ ہے, پوری طریقے سے کوئی بھی آپ کے ذہن میں سوال ہو تو آپ آگے بڑھنے سے پہلے پوچھ سکتے ہیں تاکہ ہم جو ہے آپ کے سامنے واضح کر دیں. کبھی بھی اجماع بعد کے دور میں جو ہوا ہے اس کے دوسرے مسائل ہیں. ہم صرف کس کے دور کی بات کر رہے ہیں, ابوبکر کے دور کی بات کر رہے ہیں. ابوبکر کے دور میں ابھی اسلامی حکومت کا دائرہ بھی اتنا وسیع نہیں تھا, صحابہ کرام مدینے اور مدینے کے اطراف میں ہی تھے. کسی بھی مسئلے میں اتفاق رائے قائم ہو جانا بہت آسان تھا اور ہوا بھی ہے, اتفاق رائے قائم ہوا. اجماع ایک پوری بحث ہے, اصول فقہ کی اصل میں بحث ہے. اگر میں اجماع میں پوری اس میں آ جاؤں گا تو پھر جو ہے وہ پوری لمبی بحث, پھر وہ کئی سو درس چلے گا پھر اس کے اوپر. اس لیے میں صرف اسی کو اجماع کہتے ہیں. اجماع اجماع کا وہ سب نہیں ہے ابھی. بعد کے دور میں اتنا آسان نہیں رہا اجماع. میں نے ابھی کہا آپ سے کہ خود عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں شکل کیا ہوگی, بدل گئی ابوبکر کے مقابلے میں. نئے مسائل زیادہ پیش آئے، فتوحات زیادہ ہو گئی، اسلام زیادہ پھیل گیا، اب اتنا آسان، صحابہ بھی کافی پھیل گئے اس کے بعد، اتنا آسان نہیں رہا جتنا کس کے دور میں تھا، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں تھا. جی اجتہاد کے، ہاں اجتہاد کرنے کے بارے میں ایسا کچھ جو ہے، دیکھیے یہ جو مسائل تھے وہ بھی دین کا ہی حصہ ہیں، یعنی وہ بھی کیا ہے، دین کا حصہ ہیں. لیکن اگر آپ یہ مراد لے رہے ہیں ان سے کہ یعنی جو عبادات وغیرہ کے معاملے میں کبھی آپ نے ان سے کچھ اس طرح کی بات کی، کیا کرو گے اس سلسلے میں، کسی حدیث سے یہ بات ثابت تو نہیں ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس سلسلے میں کوئی بات کہی ہو، کبھی بھی کسی اس میں. جو ایک معاملہ ہے وہ صرف معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ہے، جس میں یہ بات ہے کہ یہ بھیجا تو کہا کہ میں اللہ کی کتاب سے کروں گا، اللہ کے رسول سنت سے کروں گا، نہیں ملا تو میں اپنے طور پہ اجتہاد کروں گا، یہ ان کی جو ہے بات ہے. لیکن اس حدیث کے بارے میں یہ ہے کہ وہ ضعیف ہے. لیکن اور کسی اس میں جو کبھی آپ نے اس سلسلے میں وہ کیا ہو، لیکن آپ کی خاموشی ان کے اجتہاد پر، یہ اس کے لیے دلیل ہے. جی یعنی جو عبادات کے معاملات ہیں اس میں کبھی ایسا نہیں ہوا. ٹھیک ہے. اس کو اجماع نہیں کہتے پھر، اس کو کیا کہتے ہیں، فلاں صحابی سے یہ بات ہے، فلاں صحابی نے یہ بات کی ہے اور دیگر صحابہ سے اس سلسلے میں انکار موجود نہیں ہے، کسی اور نے انکار نہیں کیا ہے، تو اس لحاظ سے اس کو ایک دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں. لیکن جو اجماع جس کو کہتے ہیں کہ صراحت کے ساتھ ہر ایک نے ایک بات کہہ دی ہو، اس کو یہ حاصل نہیں ہوتا، یعنی وہ مقام اسے حاصل نہیں ہوتا ہے. کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ کوئی چیز منقول نہیں ہے، لیکن یہ امکان اپنی جگہ پر باقی رہتا ہے کہ کسی نے اختلاف کیا ہو لیکن اسے نقل نہ کیا گیا ہو. لیکن ہم جس اجماع کی بات کر رہے ہیں، ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور میں، وہ کیا ہے، اختلاف کیا بھی ہے لوگوں نے، لیکن پھر کیا کر لیا، اتفاق کر لیا اور سب کا متفقہ وہ فیصلہ ہوا، اس طرح سے وہ ایک اجماعی مسئلہ بن گیا. جی اجماع کہیں گے، صرف صحابہ کی بات نہیں ہے، آج کے دور میں بھی، آج کے دور میں بھی دنیا میں جتنے بھی مجتہد ہیں سب کسی بات پر اتفاق کر لیں تو اسے کیا کہا جائے گا، اجماع کہا جائے گا. صرف اسی دور کی بات نہیں ہے، آج بھی وہ بات ہے. میں نے کہا نا اجماع یہ ایک الگ مسئلہ ہے اصول فقہ کا، اس کی لمبی بحث ہے، یہ اسی زمانے کے لیے خاص نہیں ہے. لیکن اجماع جو ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا، جس شکل میں ہوا، بعد کے دور اجماع کی وہ شکلیں باقی نہیں رہی ہیں، کیونکہ بعد میں مشکلات ہوئی اجماع کے لیے، اس دور میں وہ مشکلات نہیں تھیں. جیسے آبادی کے دور میں اجماع کرنا ہو تو پورے دنیا کے لوگوں کو اکٹھا کرنا، پھر اس کا اتفاق کر لینا، اب بھی آسان نہیں ہے، اس دور میں یہ پریشانیاں نہیں تھیں. جی اور تو کچھ نہیں. اکیلا ہے اور حق پر ہے، اس کے مقابلے میں سب لوگ ہیں، اجماع کیسے کہیں گے آپ اس کو؟ اجماع کا مطلب ہوتا ہے سب کا اتفاق کر لینا. نہیں اسے بھی نہیں ہے وہ، آپ یہ بات ہوتی ہے، صرف مسئلہ یہ پیش کیا جاتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اتنے سارے لوگ ہیں، اگر یہاں پہ فرض کر لو 30 آدمی ہیں، 30 آدمی میں سے 29 آدمی ایک بات کہہ رہے ہیں اور ایک آدمی ایک بات کہہ رہا ہے، تو یہ ہے، ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی جو کہہ رہا ہے وہ حق ہو اور 29 جو کہہ رہے ہیں وہ غلط ہو، یہ بات کی جاتی ہے، لیکن اس کو اجماع کا لفظ نہیں استعمال کیا جاتا.
جماعت کے جو یہ کرتے ہیں کہ جو بھی حق پر ہے وہ اکیلا
ہے، وہی جماعت، وہی جماعت. ایک آدمی حق پر ہو سکتا ہے، ایک آدمی کیا ہو سکتا ہے، حق پر ہو سکتا ہے ایک پوری جماعت کے مقابلے میں. اس میں جو جماعت کو لازم پکڑو جو بات آتی ہے، اس کے ذمے میں یہ بات پیش کرتے ہیں. تو ایک آدمی بھی کیا ہو سکتا ہے، حق پر ہو سکتا ہے، لیکن اس کو اجماع نہیں کہا جاتا. اجماع کسی نے نہیں کہا اس کو، وہ جماعت الگ ہے اور اجماع الگ ہے. میں نے کہا اجماع یہ کس کا مسئلہ ہے، اصول فقہ کی ایک پوری جو ہے بحث ہے. اجماع کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی زمانے کے جو بھی مجتہد ہیں، جو کتاب و سنت کے نصوص کے مطابق کوئی شرعی مسئلہ بیان کرتے ہیں، یہ بیٹھ کر کے کسی مسئلے پر اتفاق کر لیں تو اسے کیا کہا جاتا ہے، اجماع کہا جاتا ہے. جی
کوئی ایسی دلیل ملی ہو جو اجماع سے
کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہا جاتا ہے، یہ کبھی ہو ہی نہیں اور کبھی ہوا بھی نہیں ہے. اگر کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ اجماع ہوا پھر اس کے خلاف دلیل ملی تو حقیقت میں وہ اجماع ہوا نہیں تھا. لوگ کہتے ہیں اجماع ہے لیکن وہ اجماع نہیں ہے. اجماع کے خلاف کبھی بھی آپ کو دلیل نہیں مل سکتی, کیونکہ اجماع کو جو مانتے ہیں کہ یہ حجت ہے. کیوں مانتے ہیں؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پر اتفاق نہیں کر سکتی. جب آپ نے کہہ دیا اجماع ہو گیا ہے اور اس کے خلاف دلیل مل رہی ہے, اس کا مطلب کہ گمراہی پر سب لوگ جمع ہو گئے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو اس کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ جو لوگوں نے کہا اجماع ہے وہ غلط تھا, اس پہ اجماع نہیں تھا, کیونکہ اس کے مقابلے میں دلیل موجود ہے. کبھی بھی اجماع دلیل کی روشنی میں ہوتا ہے, صرف ہاں صرف لوگوں کی رائے پر نہیں ہوتا. اجماع ہمیشہ نص کے اوپر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بس کریں. عمر کا دور انشاءاللہ آئندہ ہفتے. ہاں بولیے اگر آپ لوگوں کی خواہش ہو تو. اتنا کافی نہیں آج انشاءاللہ. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.